کہ صرف مجھ سے ڈرو. اس سے پہلے انسانی تاریخ کی ابتدا کا تذکرہ تھا کہ انسان کی ابتدا کیسی ہوئی, اس کا تذکرہ فرمایا, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب انسان کا کمال سامنے آیا تو شیطان نے حسد کیا, کمالات دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا, حسد میں مبتلا ہو گیا. اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی کے کمالات دیکھے تو وہ بھی حسد میں مبتلا ہو گیا. سبق یہ ملا کہ حسد وہی ہوتا ہے جہاں کہیں خوبیاں اور کمالات ہوتے ہیں, اور یہ اللہ کی تقسیم ہے. حسد کر کے اپنا خون نہیں جلانا چاہیے اور نہ ہی اپنی نیکیاں جلانی چاہیے. حسد سے خون بھی جلتا ہے, نیکیاں بھی جلتی ہیں. اسے اللہ کی تقسیم سمجھیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنی نعمتوں سے نواز دے. حسد کرنے سے کیا ہوگا؟ محسود جس کا حسد کیا جا رہا اس سے زیادہ حسد کرنے والے کا نقصان ہے. اور یہ بیماری بڑی رواج پا گئی ہے, حسد کی بیماری. کسی کو اچھا کھاتا دیکھ لیا, اچھا پہنتا دیکھ لیا, ترقی کرتے دیکھا, اندر ہی اندر جلن شروع ہو گئی, اور اس کی برائیاں بیان کر کے اپنے نفس کو خوش کرتا رہتا ہے. اس لیے کہ جب آدمی حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس کا بس برائی لوگوں کے سامنے آ جائے, کسی طریقے سے اس کا نقصان ہو جائے, مجھے فائدہ ہو یا نہ اس کا نقصان ہو جائے, میں آگے بڑھوں نہ گڑوں یہ ضرور گر جائے, میرا فائدہ ہو یا نہ ہو اس کا نقصان ہو جائے. بڑی بیماری ہے, جسم کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس سے خون ختم نہ ہونے لگتا ہے, روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس سے نیکیاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں, خون بھی جلنے لگتا ہے. جب بھی محسود کو دیکھا تو آگ اندر آگ جل گئی, یہ کیوں آ گئی, بلکہ یہ کیوں آ گئی. اور اللہ حفاظت فرمائے, اگر کسی گھر کے اندر یہ بیماری رواج پا جائے اور رہنا بھی اکٹھا ہو, دو بہویں, پھر بہو بھی ہے اور نند بھی ہے, اور اللہ نہ کرے وہاں ایک بیماری لگ جائے, زندگی مصیبت ہو جاتی, وہ گھر جہنم بن جاتا. گھر جاننا بن جاتا. تو حسد آگ ہے, نیکیاں بھی جلاتی ہیں, خون بھی جلاتا ہے. تو پہلے آدم کے کمالات سامنے آئے تو شیطان حسد میں مبتلا ہوا, اللہ کے نبی کی خوبیاں اور کمالات سامنے آئے تو یہ اسرائیلی یہ حسد میں مبتلا ہوگا. یہ رابطہ بتا دیا میں نے پہلے والے واقعے سے اور اگلے واقعے کے آپس کا رابطہ ہو گیا. تو کہا کہ اے بنی اسرائیل, اسرائیل کے ماں یہ نام ہے حضرت یعقوب کا, جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے, اور جو بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، تو اسرائیل ان کا نام تھا. پھر اس بیٹے کے 12 بیٹے ہوئے جس سے پھر آگے خاندان چلے. تو اس یعقوب کے خاندان سے کہا جا رہا اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. تو یہ حضرت یعقوب کا نام ہے، میں نے عرض کیا جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق. ایک کے سلسلے سے امت محمدیہ اور اسحاق کے سلسلے سے امت بنی اسرائیل. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہ اولاد بہت تھی، یہودی بہت تھے، اور یہ یہودی جب مدینہ میں تھے تو ان کے وہاں ایک حیثیت تھی، علمی لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے ان کی ایک ریاست تھی، ان کا ایک مرتبہ تھا. عام طور پہ مشرکین مکہ کا تو امی کہتے تھے، ان کے بارے میں یہ تاثر تھا یہ پڑھے لکھے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں یہ گدی نشین تھے. کہ ان کے پاس پیغمبروں کی سچی کتاب موجود تھی، ان کے پاس کہ پیغمبروں کی سچی تعلیمات موجود تھی، تو ان کی ایک ریاست تھی، ان کا ایک مقام تھا، علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، بزرگی. تو لوگ ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، یہ بزرگ لوگ ہیں، یہ علم والے. انہیں سیادت حاصل تھی، انہیں قیادت حاصل تھی، علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی. اور جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی پیغمبر ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، لیکن ہوگا کیا، اس سے ہماری ریاست ختم ہو جائے گی، ہماری سیادت ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں کون بزرگ سمجھے گا، پھر لوگ ہماری طرف کہاں رجوع کریں گے، ہماری گدی خطرے میں ہے. سجادہ نشین یہ خطرے میں ہیں. تو سب سے پہلے پھر انہوں نے مخالفت کی، حسد میں مبتلا ہو، نجی محفلوں میں کہتے بھی تھے ہے تو یہ وہی پیغمبر. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. ہزاروں میں اپنا بچہ ہو تو اسے دلائل دینے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو اس کا کان ویسا ہی ہے، اس کی آنکھیں ویسی ہی ہیں، دیکھو اس کی پیشانی ویسی ہی ہے. یہ ہزاروں میں اگر بچہ دیکھے تو فوراً پہچان لے گا، اسے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو قرآن مجید کہہ رہے کہ یہ اللہ کے نبی کو یوں جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے جانتے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو جانتے پہچانتے. لیکن حسد، یہ ریاست خطرے میں، یہ سیادت خطرے میں، یہ وڈیرا پن خطرے میں، یہ گدی نشینی یہ خطرے میں، جس کے ذریعے وہ لوگوں کے مال بٹورا کرتے تھے، غلط سلط چیزوں کی رہنمائی کر کے مال اکٹھا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے اکالون للسفت، حرام خور ہو گئے تھے، حرام خور ہو گئے تھے. سچ کو چھپاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، لوگوں کے مفادات کے مطابق ان کا حل پیش کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے سہولتیں پیش کر دیا کرتے تھے، خود غرض تھے، مفادات پرست تھے، پیسے لیا کرتے تھے، اکالو بسو، حرام خور تھے. تو یہ ان کے اندر حسد پیدا ہوا کہ یہ اگر آ گئے اور سارے لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہو گیا تو ہمیں کون پوچھے گا، اور ہم اگر ان کے پیروکار بن گئے تو ہم تو مقتدا تھے تو پھر تو مقتدی بن جائیں گے، ہم تو پیشوا تھے پھر تو تابع ہو جائیں گے. یہ چیزیں انہیں ناگوار. حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہوتی ہے، جہالت نہیں ہوتی، صرف جہالت نہیں ہوتی، جاہل آدمی کو سمجھانا آسان ہے، پڑھ لکھ کے جاہلوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو دانتے بوجھتے ہیں لیکن ان کی خود غرضی مفاد پرستی یہ رکاوٹ بن جاتی، یہ رکاوٹ بن جاتی. تو چونکہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور وہاں یہ مخلوق زیادہ تھی، اور اس کی حیثیت مدینہ منورہ میں مقتدا کسی تھی کہ یہ مانے تو سب پیچھے مان جائیں گے، علم والے جو تھے علمی لحاظ سے ان کی ایک نام تھا، یہ بزرگ مانے جاتے تھے، ان کا اپنا ایک مرتبہ تھا، یہ مانیں گے سب مان جائیں گے، اور یہ انکار کریں گے پیچھے والے بھی انکار کر دیں گے کہ بھائی ہمارے بڑے تمہارے ساتھ نہیں تو ہم تمہاری کیسے مانیں. تو قرآن ان سے خطاب کر رہا، دیکھو بھائی یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں نے عرض کیا اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اولاد یعقوب جن کے 12 بیٹے اور ان سے پھر ایک خاندان چلے اور پھر آگے ساری نسل چلی. یہ ان کی اولادیں چل رہی تھی جو مدینہ منورہ میں موجود تھی، جنہیں یہود کہتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا عہد کیا پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے عہد پورا کروں. اللہ کے کیا کیا احسانات تھے، کیا کیا نعمتیں تھیں، یہ اللہ نے اختصار سے یہ بات فرمائی. آگے اگلے رکوع کے اندر ان احسانات کا تذکرہ آ رہا، اور قرآن میں کئی جگہوں پر وہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ہم سچ حق کو قبول کریں گے، ہم حق بات کو قبول کریں گے، ہم تیری رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، پھر اللہ کا عہد کہ ہم تمہاری بخشش فرمائے کر دیں گے، تمہیں دنیا آخرت میں عزتیں دے دیں گے. اس کا آگے تذکرہ آئے گا. ابھی اختصار سے، ہم نے عہد کیا، تم نے عہد کیا، تم عہد پورا کرو، ہم تمہارے ساتھ عہد پورا کریں گے. اس کی تفصیل اگلی آیات میں آئے گی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تاکہ تم نے جو مجھ سے عہد کیا تم اسے پورا کرو، اور میں تم سے جو عہد کیا وہ پورا کروں گا. عہد شکنی حرام ہے، عہد پورا کرنا واجب ہے. یہ مسلمانوں کا ایک خاص نمایاں خلق ہے، نمایاں اخلاق ہے، نمایاں خوبی ہے. مسلمان سچ بولتا ہے، مسلمان دیانتدار ہوتا ہے، مسلمان عہد پورا کرتا ہے. یہ نمایاں خوبی ہے مسلمانوں کی، مسلمان سچ بولتا ہے، مسلمان دیانتدار ہوتا ہے، مسلمان عہد پورا کرتا ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے، منافق خیانت کرتا ہے، منافق عہد شکنی کرتا ہے. یہ خاص طور پہ نمایاں خوبی ہے مسلمانوں کی، مسلمان سچا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیتا ہے، عہد شکنی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، عہد شکنی نہیں، خیانت نہیں کرتا. ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اوفو بالعقود، اپنے عہد کو پورا کیا کرو. عہد شکنی حرام ہے. ہاں پہلے اچھی طریقے سے تمام معاملات دیکھ لیا کرو، اچھے طور پہ نظر کر لیا کرو، پھر معاہدہ کیا کرو، پھر بات کو آگے بڑھاؤ. لیکن جب عہد کرو تو مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے، مسلمان کا ایک عہد ہوتا ہے. ایسا نہیں چند ٹکے کا فائدہ ہوا عہد شکنی کر دی، اور سامنے والا اگر کچھ کہے کہ میاں یہ تو غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کل قیامت میں اللہ کیا کہتا ہے دیکھی جائے گی مرنے کے بعد. تو عہد شکنی حرام ہے، مسلمان عہد پورا کیا کرتا. بہت ساری جگہ قرآن کے اندر مسلمانوں کی جہاں خوبیوں کا ذکر فرمایا، وہاں ایک بڑی خوبی یہ ذکر فرمائی کہ یہ عہد پورا کرتا، عہد شکنی نہیں کرتا. تو فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں. وَإِيَّا يَفْرَهَبُونَ، تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو. وَإِيَّا يَفْرَهَبُونَ، صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لو، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. میں نے عرض کی نا ان کے پاس کون سی کتاب تھی، تورات. ان کا نسبت علم کی طرف تھی، وہ علم والے تھے، وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس پیغمبروں کی سچی تعلیمات تھی، وہ پڑھے لکھے مشہور تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ مشہور تھے. باقی عرب اس کے بارے میں کہنا امی ہے، کچھ جانتے نہیں ہیں، ناواقف ہیں. تو پوری ریاست مدینہ میں ان کا ایک خاص مرتبہ اور شان تھی، لوگ ہر معاملے میں ان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ بھائی سمجھ جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، ان کی بڑی بزرگی ہے، ان کی بڑی شان ہے کہ ان کے نسلوں میں پیغمبر آئے ہیں، ان کے پاس پیغمبروں کی کتابیں ہیں، تعلیمات ہیں. تو انہیں علمی لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے قیادت حاصل تھی، امامت کے مرتبے میں فائز تھے، مقتدا تھے. تو خاص طور پہ ان سے کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. اب دو باتیں، اس تورات میں اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے، آپ کے پورے قد و خال، آپ کے صفات، آپ کی علامات موجود ہیں. اگر تم اللہ کے نبی کو نہیں مانو گے تو پھر تمہاری کتاب کی تصدیق کیسے ہوگی، سچی ہے یا جھوٹی؟ اگر تم اسے سچی مانتے ہو تو اس کا کوئی مصداق تو ہوگا نا بھائی، اس کی کوئی ذات بھی تو ہوگی نا. تو اس کتاب کی بھی سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس پیغمبر کو مان لو، ورنہ تو کتاب ذکر ہے اور آدمی نہیں آیا، ذکر ہے اور شخصیت نہیں آئی. تو اس کی سچائی کے لیے بھی آپ کو ماننا ضروری ہے. اور پھر جو قرآن آیا ہے یہ بھی اسی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے جو صحیح مضامین اس میں موجود ہے. فرمایا مصدقا لما معکم، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافرین بھی، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو. اس کے پہلے تو مشرکین بھی منکر تھے. یہ مطلب یہ ہے کہ تم مقتدا ہو، تم انکار کرو گے تمہارے سارے پیروکار انکار کریں، یہ اول کافرین کا مطلب ہی یہ مطلب نہیں کہ پہلی مرتبہ صرف دنیا میں صرف تم ان کے، اس لیے کہ پہلے تو مشرک بھی کافر، یہ مطلب ہے کہ تمہارے پیروکار بعد میں انکار کریں گے، پہلے تم کرو گے، تمہارے پیچھے چلنے والے بعد میں انکار کریں گے، پہلے تم انکار کرو گے. بعض خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ رہتے دنیا تک لوگ وہ کرتے رہتے ہیں اور اسے ثواب ملتا رہتا ہے، اور بعض بد نصیب لوگوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں، ایسا غلط کر جاتے ہیں کہ پیچھے چلنے والے رہتے دنیا تک کرتے رہتے ہیں اور وبال اسے ملتا رہتا ہے. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ نہیں مرتے، مر جاتے ہیں لیکن گناہ نہیں مرتے. ایسی غلط روش چھوڑ کے گئے ہیں، ایسی غلط رسم زندہ کر کے گئے ہیں کہ لوگ اس پہ کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ خوش نصیب ہے جو نیکیوں کا امام بنا، اور ایک وہ بد نصیب ہے جو بدیوں میں اس نے نمبر پہلا حاصل کیا، بدیوں میں پہلا نمبر حاصل کر. تو کہا جا رہا کہ ولا تکون اول کافر بھی، تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، تم انکار نہ کرو. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو. یہ ان کی گدی نشینوں میں بڑی خرابی تھی، جو اب تک لوگوں کا حرام مال کھا رہے تھے وہ یہی تھا کہ حق سچ کو، صحیح غلط کو خلط ملط کر کے یا تو چھپا دیا کرتے تھے یا سچ بیان کرتے تھے، آدھا سچ آدھا جھوٹ ملاوٹ، تاکہ بات واضح نہ ہو، تاکہ سچائی لوگوں تک پہنچی نہیں. فرمایا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو. وَإِيَّا يَفْتَقُونَ، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مٹ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ حق بات کو چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ اصل حقیقت تم جانتے ہو، علم والے ہو نا، کتاب والے ہو، پیغمبروں کی تعلیمات تمہارے پاس ہیں، سب تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، تم جانتے ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس کتاب ہے، تم علم والے ہو. وانتم تعلمون، تم جانتے ہو. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو. دو بیماریاں ہیں بڑی خطرناک، ایک ہے جاہ اور ایک ہے مال. ایک بیماری ہے حب جاہ، کہ میری جو شان و شوکت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا ہے حب مال، میرے مال اور مفادات پہ زد پڑے گی. یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں جتنا فساد ہے اس کے پیچھے، یہ دو بیماریاں ہیں. اقتدار کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ ہے، اسٹیٹس کی جنگ ہے، پروٹوکول کی جنگ ہے، یہ سب جا ہے. یا مال کی محبت ہے، زمین کی جنگ ہے، لین دین کی جنگ ہے، معاملات کا گڑبڑ ہے، یہ دو ہی چیزیں، حب مال حب جا. بس اوقات ایک وقت آتا ہے آدمی حب مال کم ہو جاتا ہے، حب جا بڑھ جاتا ہے، وہ اپنا سارا مال بھی لگاتا ہے اس جا کو حاصل کرنے کے لیے. مال تو اس کا اتنا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھئے، اب وہ اس جا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال پانی کی طرف بہا رہا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک میرا سکہ بیٹھ جائے. تو حق سے سے دوری اور حق کا راستہ روکنا اور حق سے محرومی اور حق سچ کو قبول کرنے میں یا حب مال رکاوٹ بنتا ہے یا حب جاہ رکاوٹ بنتا ہے. یہ دونوں نفسیاتی بیماری ہیں, مال کی محبت جاہ کی محبت, دونوں خطرناک ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو اچھی طریقے سے. اقیم الصلاۃ, ادا الصلاۃ نہیں کہا, نماز ادا کرو, نہیں اقیم الصلاۃ, نماز کو صحیح آداب کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, نماز جماعت کے ساتھ, اس کے تمام آداب کی رعایت رکھ کے اچھی طریقے سے نماز پڑھو. اس سے تمہارے اندر جاہ کا مرض ختم ہوگا, انکساری آئے گی, عاجزی آئے گی, عاجزی آئے گی. جب کسی ذات کے سامنے جھکو گے نا, عاجزی دکھاؤ گے تو اندر کا بت کمزور ہو جائے گا, جہاں کا بت اس پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا. اقیم الصلاۃ, لیکن نماز اچھے طریقے سے ہو نا, اچھی طریقے سے نماز. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور زکات ادا کرو. ظاہر ہے اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرے گا اسے راضی کرنے کے لیے, تو آہستہ آہستہ مال کبھی حب مال کبھی علاج ہوگا اور اس کا مال پاکیزہ ہوتا چلے جائے گا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور اس کا ایک ترجمہ ہے عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو. دو باتیں, کیونکہ یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے, وہ نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز میں رکوع کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, یا تھا لیکن اہمیت نہیں تھی, ڈنڈی مار لیا کرتے تھے. اور ساتھ ہمیں بھی تلقین فرمائی کہ ہم عام طور پہ کوتاہی کام کرتے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں, سجدے میں تو چلے جاتے ہیں صحیح, رکوع کیسے کرتے ہیں؟ آدھا کھڑا آدھا لیٹ رکوع میں, وہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتا. حالانکہ یہ واجب ہے, فرض ہے, حالانکہ یہ فرض ہے, لیکن انہیں صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے. تو ان کے ہاں نماز میں یہ نہیں تھا, تو فرما امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ اور رکوع کرو, کیونکہ مسلمانوں کی نماز میں یہ فرض ہے, اس امت کی نماز میں یہ فرض ہے. اور دوسرا ترجمہ میں نے عرض کیا عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. جب آدمی متکبروں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اندر آہستہ آہستہ تکبر سرایت کر جاتا ہے. جب آدمی مسکین لوگوں کے ساتھ انکساری اور متواضع لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے, صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. جب آدمی متکبروں کے پاس بیٹھتا ہے, نام نہاد فرعونوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے, تو اس کے اندر بھی فرعونیت آ جاتی ہے. اور جب آدمی منکسر المزاج متواضع عاجزی کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی انکساری آ جاتی, صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. بلکہ انسان تو انسان, جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. اونٹوں کی اپنی اونٹوں کے ساتھ رہنے والے, ان کی عادتیں میں وہ چیز آ جاتی جو اونٹ کی عادت ہوتی ہے, اور بکریوں کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا, اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. اور جو کتوں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے اندر وہ عادتیں ہیں جو کتوں کے اندر آ جاتی, اس کے اندر آ جاتی. تو جانوروں کی چیزیں بھی منتقل ہوتی ہیں, چی جائے کہ انسان, چی جائے کہ انسان. صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو جب آدمی متواضع عاجزی انکساری کرنے والوں کے اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اندر پھر عاجزی آتی ہے, انکساری آتی ہے. تو یہ کہا ورکعوا مع الراکعین, رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو. اتأمرون الناس بالبر, چونکہ وہ علم والے تھے گدی نشین تھے, علم والے تھے گدی نشین تھے, تو وعظ و نصیحت تو کرتے تھے اور وعظ و نصیحت میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے, بڑی بزرگی کی باتیں, ظاہر ہے مرید تو بنانے, گدی نشین کو آباد بھی رکھنا ہے, تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. لیکن جب معاملہ اپنا آتا تو صفر, عمل کے لحاظ سے صفر. تو اس کا ذکر فرمایا, اتأمرون الناس بالبر, کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ایک مطلب تو میں نے بتا دیا آپ, اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے, چونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں, تو نجی مجالس میں اپنے قریبی لوگ جب ان سے پوچھتے, رشتے دار جن سے واقعی ان کا تعلق ہوتا, کہ آدمی سچا ہے بھائی, مان لو اس کی بات, دوسروں کو نیکی کی بات بتا رہا ہے لیکن خود کہتے بھائی پھر ہماری ریاست کیا ہوگا, ہماری گدی نشینی کیا ہوگا, ہمارا جو معاشرے کے اندر ایک نام ہے وہ سے کیا بنے گا. تو اس کی مذمت کی, فرما اتأمرون الناس بالبر, کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کی حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے, خود نیکی کرنا یہ ایک نیکی ہے, اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا یہ دوسری نیکی ہے. دو نیکیاں ہوں گی, دو نیکیاں ہوں گی. تو یاد رکھنا, اگر ایک آدمی ایک نیکی نہیں کر رہا, کیا خود عمل نہیں کر رہا, تو یہ نیکی نہ کرنے کی وجہ سے دوسری نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے. دوسری نیکی نہیں کرنی چھوڑنی چاہیے, البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس نیکی کی وجہ سے یہ نیکی بھی کرنے لگ جائے. قرآن یہ بتا رہا, سمجھے آپ کو, قرآن آپ کو یہ بتا رہا, قرآن یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ تم عمل کی نیکی نہیں کر رہے تو دعوت کی نیکی بھی چھوڑ دو. قرآن تو اس چیز کی طرف ترغیب دے رہا کہ جب تم دعوت کی نیکی کر رہے ہو تو عمل کی نیکی بھی کرو نا. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم چونکہ ایک نیکی نہیں کر رہے اس لیے دوسری بھی نیکی نہیں کرو, اب چونکہ تم ایک برائی کر رہے ہو اس لیے ایک برائی اور بھی کر لو. تو ایک برائی دوسری برائی کا ذریعہ نہ بنے بھائی, قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنے. تو اگر کوئی آدمی اچھی نصیحت کر رہا ہے تو اسے یہ طنز نہیں دینا چاہیے, خود تم یہ کرتے رہتے ہو اور بڑے آگے ہمیں نصیحت کرنے لگے, اور کبھی خود بھی یار میں خود تو کرتا نہیں دوسروں کو کیا کہوں. ارے میاں خود کرتے رہو نیکی, خود نیکی کا حکم کرتے رہو, اللہ سے مانگتے رہو اللہ مجھے اس کی برکت سے دوسری نیکی کی توفیق بھی دے دے تاکہ میں عمل بھی کرنے لگ جاؤں. بلکہ میں آپ کو سچ بتاؤں, آپ تو ماشاءاللہ درسگاہوں کے لوگ ہیں, علم والے ہیں, کتاب والے ہیں, درسگاہوں کے لوگ ہیں, کسی بھی چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کی ترغیب زور سے اپنے بچوں کو دو, اور اس نیت سے دو تاکہ یہ چیز میرے اندر آ جائے. جب آپ زور سے گیند ماریں تو گیند آپ کی طرف لوٹ کے واپس ضرور آئے گی. جب آپ زور سے اللہ کی خاطر عمل کی نیت سے اس کو ترغیب دو گے تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کے دل پہ بھی پڑے گا. اگر آپ بچوں کو تلقین کریں گے, ترغیب دیں گے اس نیت سے کہ چیز میرے اندر بھی آ جائے, اور زور لگائیں کہ بیٹے جماعت نہیں چھوڑنی, بیٹے سچ بولنا, اور کوئی میرے اندر کمزوری ہے اور مجھے پتہ ہے میرے اندر کمزوری ہے اور میں اسی کی ترغیب دوں بچوں کو تاکہ میرے اندر کی کمزوری ختم ہو جائے, تو انشاءاللہ آپ کی یہ نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنے گی. آپ کی یہ نصیحت, آپ کی یہ ترغیب آپ کی نیکی پہ آنے کا ذریعہ بنیں گے. تہجد نہیں پڑھتے, آپ نے ترغیب دی اور اس خیال سے کہ میرے اندر آ جائے, آپ دیکھیے انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے دے گا. ایسی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں, میں نہیں بچ پا رہا ہوتا, اپنے بچوں کو روک رہا ہوتا ہوں, اپنے شاگردوں کو روک رہا ہوتا ہوں, اپنی درسگاہ میں اس کی ترغیب چلا رہا, بیٹے یہ نہیں کرنا, اور اس خیال سے ترغیب دے رہا ہوں کہ اللہ کرے میں اس خود برائی سے بچ جاؤں, تو آپ کی یہ نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنے گی. تو اس آیت کو سمجھنے کی بات ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو اس میں اس بات کی تلقین ہے کہ جب خود تم یہ نیکی کر رہے ہو تو دوسری نیکی بھی کرو نا, دوسری نیکی بھی کرو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو, تم پڑھے لکھے ہو, تم پڑھے لکھے ہو, جانتے بوجھتے ہو کہ یہ بات کتنی بری ہے اور کتنا غلط ہے, کہ تم جانتے بھی ہو اور پھر بھی برائی کر رہے ہو, سمجھتے بھی ہو اور پھر بھی غلط کر رہے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں, یعنی سمجھ تو تمہیں ہے, عقل تو ہے, علم بھی ہے, تو پھر تم اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لے رہے, اپنی سمجھ بوجھ سے علم سے کام کیوں نہیں لے رہے. افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة, سبحان اللہ. اب کیا ہوگا, مشکلات برداشت کرنے کا, مشکلات برداشت کر لینا اور مشکلات کو سہ لینا, اس کا نام ہے صبر. مشکلات کو سہ لینا اس کا نام ہے صبر. یہ ایک اخلاق ہے, یہ ایک خلق ہے. جس خوش نصیب آدمی کو اس کا ملکہ حاصل ہو جائے نا, اس کے لیے پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. تو یہاں تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کرو, مشکلات برداشت کرنے کا ملکہ پیدا کرو, ملکہ. اب اس میں صبر کی جتنی قسمیں سب آ گئی. تو مثلا مشکل پیش آ گئی کہ روز ہی فجر پڑنی ہے, تو نیکیوں پہ صبر. مشکل پیش آ گئی کہ آنکھ کیسے بچاؤں, تو گناہوں سے صبر, نیکیوں پر صبر, گناہوں سے صبر. کوئی تکلیف آ گئی, کوئی آزمائش آ گئی, کوئی رکاوٹ آ گئی, شکوے نہیں, شکایت نہیں, بے صبری نہیں, جزا فضا نہیں, صبر علی المصیبہ, مصیبت پہ صبر کرنا. کیونکہ مشکل پہ کو برداشت کرنا اس نے اپنے اندر پیدا کر لیا نا, مشکلات کو سہ لینا یہ اپنے اندر خوبی پیدا کر لی نا. یہ خوبی پیدا کر لی, لیکن یہ خوبی پیدا کرنا بھی تو آسان نہیں ہے نا, اس کا بھی علاج آ رہا ہے. تو فرمایا نیکیوں پہ کب آؤ گے, جب تم اپنے اندر صبر کا ملکہ پیدا کرو گے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو گے. نماز کے ذریعے اللہ سے مدد اور صبر کے ذریعے اپنی سی کوشش. صرف دعا بھی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ دعا نہ کرو, کوشش بھی کرو دعا بھی کرو, پھر کام بنے گا. نتیجے کو اللہ نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے, اپنی سی کوشش میں کمی نہ کرو اور دعا میں کمی نہ کرو, نتیجہ پھر اللہ. کوشش تو کرے نہیں اور صرف دعا پہ اکتفا کرے, یہ بات نہیں بنی. روٹی سامنے پڑی ہے, दुआएं कर रहा है, पेट भर जाए, पेट भर जाए, भर जाए, भर जाएगा। कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं लुकमा तोड़ना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा, तब पेट भरेगा ना। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली, उनकी खिदमत में एक शख्स आया करता था, कहा दुआ करे अल्लाह बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा दे दे। कई अरसे हजरत ने एक दिन पूछ ली शादी हुई, कहा शादी तो नहीं हुई, कहा तेरे पेट से होगा फिर, तदवीर भी है मियां, कोशिश भी है, फिर दुआ भी है, ठीक है ना। तो सबर भी करना है, सबर क्या कि अपने अंदर मुश्किलात को सह लेना, इसका मलका पैदा करो, मुश्किलात को बर्दाश्त करना इसका मलका पैदा करो। ये बड़ी खूबी है, ये बड़ा शानदार अखलाक है, ये कमाल का आदमी बनता है जिसके अंदर ये मलका होता है कि बड़ी से बड़ी चीज अपने नफ्स को काबू कर लेता है, अपने जज्बात को काबू कर लेता है, अपनी ख्वाहिशात पे काबू कर लेता है। इसलिए इस उम्मत की क़यादत के लिए जो वाकई जो इस उम्मत का इमाम बन सकता है, लीडर बन सकता है, कायद बन सकता है, रहनुमा बन सकता है, उसकी बुनियादी खूबी क्या है, उसके अंदर सबर मौजूद। कुरान कहता है वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू, हमने इन्हें इमाम बना दिया, हम इन्हें इमाम बनाएंगे, मुक्तदा बनाएंगे, लीडर बनाएंगे, कायद बनाएंगे, लम्मा सबरू, जब इनके अंदर सबर होगा। जाहिर है जिस आदमी के अंदर बर्दाश्त करना और ख्वाहिशात को काबू करना और नफ्स पे कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं, वो कहां कैद कर सकता है। वो तो कैद नहीं कर सकता। तो ये बड़ा मलका है बड़े बनने के लिए, कुछ कर दुनिया में कुछ करने के लिए, ठीक है ना, कि आदमी के अंदर सबर का मलका कि बर्दाश्त करे, भूख बर्दाश्त करे, प्यास बर्दाश्त करे, तकालीफ बर्दाश्त करे, मुशक्कत बर्दाश्त करे, नागवारियां बर्दाश्त करे। ये बड़ा मलका है। और जब आदमी ये सब बर्दाश्त करता है फिर निखर के इंसान सामने आता है। फिर इसे कहीं भी डाल दो मियां, ये इंशाअल्लाह मुकाबला करेगा। लोग क्या कहते हैं, कुछ सालों के लिए बच्चे को कैडेट दाखिल कर दो। क्या मतलब होता है कैडेट दाखिल कर दो? वहां एक जाब्ता होता है ना, वहां कवानीन होते हैं ना, वहां कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है, बहुत सारी नागवारियां होती हैं। कहते मैं दो साल तीन साल तक बच्चे को बस, फिर देखो फिर कहीं कहीं भी चलेगा ये। और हम कहते भी हैं कुछ साल इसे मदरसे में चाल दो, फिर देखो दुनिया में कैसे चलता है, ठीक है ना, ये पहाड़ों में भी सो जाएगा, ये सहरा में भी सो जाएगा, ये भूखी भी रात गुजार लेगा, ठीक है। क्यों? उसने बहुत बड़ा वक्त सबर का गुजारा होता है, रूखी सूखी मिलती है, गुजारे लायक जिंदगी होती है, मां बाप से दूर होते हैं, एक डिसिप्लिन की जिंदगी होती है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ठीक है ना, इस नज्म जब्त के साथ जिंदगी के कई साल गुजारने होते हैं, तो उसके अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाती है। अच्छा, हम अपने बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ बच्चा बन जाए, लेकिन कहते नहीं है बेटे, अम्मा अब्बा कहते हैं कोई ख्वाहिश भी इसके नहीं टूटनी चाहिए, बर्गर मांगे तो बर्गर खिला दो, पेप्सी मांगे तो पेप्सी खिला दो, फिर कहते हैं पेट खराब हो रहा है, जिस्म बढ़ रहा है, सुस्त हो रहे हो, ख्वाहिश भी उसकी सारी पूरी करनी है और फिर कहते कुछ कर भी देगा। तो सबर नहीं है आज। और फिर जब ये अगली जिंदगी में जाता है, और ज़ाहिर है जिंदगी तो नागवारियों का नाम है ना, जिंदगी में नागवारियां आती हैं, हर जगह चीजें खुशगवार नहीं हुआ करती, जिंदगी में नागवारियां आया ही करती हैं, लेकिन जब आदमी के अंदर सबर का मलका पैदा हो जाता है तो नागवारियों से गुजरना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो ये खास तौर पर खूबी अल्लाह ने कहा कि अपने अंदर पैदा करो, अपने अंदर सबर का मलका पैदा करो। मैंने अर्ज किया इसमें सबर की सारी किस्में आ गई, नेकियों पर इस्तेकामत, जमे रहना, ये नहीं कि दो दिन किया तीसरे दिन दिल नहीं कर रहा भाई। अरे दिल नहीं कर रहा तब भी तो करना है। आज क्लास में जाने का दिल नहीं कर रहा यार, बस हो गया ना महीने में तीन मरतबा चलेगा, एक दिन छुट्टी भी हो जाए। अरे भैया दिल नहीं कर रहा तभी तो करना है, ये तो मुश्किल काम है। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ नेकियों पे सब्र और अस्सब्रु अनिल मासिया, गुनाहों से सब्र कि रुकना है अपने आप को रोकना है, अस्सब्रु अनिल मुसीबा मुसीबत पे सब्र, तकलीफ आ गई बीमारी आ गई अजमाइश आ गई, जजा सजा नहीं न शुक्री नहीं बेसब्री नहीं, सब्र अपने नफ्स को काबू में रखा हुआ। तो ये है सब्र, ये बड़ा मलका है और ईमान की बड़ी खूबी है। अगर ईमान को दो हिस्सों में तकसीम करें तो आधा ईमान सब्र है आधा ईमान शुक्र है, है? सुभानअल्लाह, आधा ईमान सब्र है आधा ईमान शुक्र। खुशगवारियां हैं तो शुक्र करते रहो, न गवारियां हैं तो सब्र करते रहो, है? यही ईमान की जिंदगी, सब्र शुक्र है। और कुरान में न जाने इन दोनों चीजों का कितनी बार जिक्र है, देखिए जरा, वाकीम सलात वात अच्छा वस्तईन बिसब्र वस्सलात, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, व इन्हा लकबीरतुन इल्ला अल खाशईन, मगर नमाज भारी जरूर मालूम होती है मगर उन लोगों को नहीं जो खुशू से पढ़ते हैं। नमाज भारी है, आसान काम तो नहीं नमाज पढ़ना भी, और रोज ही पढ़ना और फजर भी पढ़ना और जमात से पढ़ना आसान काम तो नहीं, लेकिन इनके अंदर खौफ है, अल्लाह के बारगाह में हाजिरी है, हिसाब व किताब है, जजा सजा है। जिनके अंदर ये खुशू मौजूद है उनके लिए ये भारी चीज भी आसान हो जाती है। और फिर जिनकी नमाजों में खुशू आ जाता है सुभान अल्लाह, उन्हें तो फिर नमाज में लज्जत मिलना शुरू हो जाती है। हमारे नबी फरमाया करते थे, बिलाल अजान कहो ना और मुझे राहत पहुंचाओ, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो कोई मजा आ रहा होगा ना नमाज में, जैसे मछली को पानी में मजा आ रहा होता है ना, कितनी सुकून में होती है। तो नमाज अल्लाह हमें ऐसी नसीब फरमा दे, फिर नमाज का अपना मजा है, फिर नमाज का अपना मजा है, ठीक है ना, उसकी अपनी एक लज्जत है। तो जब नमाज ऐसी बढ़िया होने लगती है तो फिर नमाज भारी नहीं होती, गिजा बन जाती है, गिजा बन जाती है। हां एक वक्त होता है जब नफ्स खराब होता है तो नमाज दवा का काम करती है, कड़वी खानी पड़ती है, तबीयत नहीं हो रही फिर भी दवा खानी पड़ती है, तबीयत नहीं जा रही फिर भी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, दवा के तौर पर करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है फिर यह गिजा बन जाती है, रात को नींद नहीं आती जब तक ईशा की नमाज ना हो, ठीक है ना। फिर एक वक्त आता है उस नींद का मजा ही खत्म हो जाता है अगर फजर जा रही हो, बेचैनी शुरू हो जाती है, तो फिर नमाज भारी नहीं होती फिर गिजा बन जाती। अगर नमाज बढ़िया हो जाए, अल्लाह हमें नसीब फरमा दे, अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दे। तो फरमाया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, वह इन्हा लकबीरतुन, और नमाज भारी जरूर मालूम होती है, इल्ला अल खाशईन, मगर उन लोगों को नहीं जो खुशू से पढ़ते हैं यानी ध्यान और आजी से पढ़ते हैं, अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम। किन लोगों के लिए नमाज खुशू वाली होती और किन लोगों के लिए नमाज भारी नहीं होती, उनके अंदर एक मुराकबा होता है। मुराकबा, मुराकबा किसे कहते हैं, ध्यान रखना, ख्याल में रखना, ध्यान रखना। जब आदमी किसी चीज को बहुत करता है ना तो उसका, अब वो नहीं भी करना चाहता ना तो उसका दिल कर रहा होता है और बस अब परेशान भी होता है कि मेरा दिल क्यों कर रहा है। क्योंकि उसने आंखों से इतना किया होता है और बस अब कानों से इतना किया होता है, बस अब उसने हाथों से इतना किया होता है कि अब इन तमाम चीजों से नहीं भी करना चाह रहा लेकिन दिल फिर भी कर रहा है और बस परेशान हो जाता है कि मेरा दिल क्यों कर रहा है। بعض بچے آتے ہیں جوان, ہم غلط کرنا نہیں چاہتے لیکن ہمارا دل غلط کر رہا ہوتا ہے, ہم اس عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا دل پھر بھی اس کی طرف مائل ہے, جیسے فلاں میرے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے, میں خیال نکالنا بھی چاہتا ہوں نکلتا نہیں. اس کو اتنا پہلے کیا, اتنا سوچا, اتنا بیٹھا, اتنا دھیان کیا, اتنا دیکھا, اتنا سنا اس کو, کیا وہ دل میں بیٹھ گئی, وہ چیز دل میں بیٹھ گئی. ایسی میرے عزیز, اس کا نام ہے مراقبہ. ایسی جب آدمی آخرت کی زندگی کو اتنا سوچتا ہے نا کہ پھر چلتے پھرتے اس زندگی کا خیال رہتا ہے, دھیان رہتا ہے, اس کا نام ہے مراقبہ. چلتے پھرتے ہر وقت اس کا دھیان اور خیال رہنا. فرمایا جن لوگوں کو یہ نصیب ہو جائے ان کے لیے نماز کوئی بھاری چیز نہیں رہے گی. اس زندگی کا مراقبہ, اس زندگی کا خیال. اور آپ خوب جانتے ہیں آپ ہوتے نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا, مراقبہ آپ کہیں اور کر رہے ہوتے, آپ کھانا کھا رہے ہوتے مراقبہ کہیں اور کر رہے ہوتے, یعنی آپ کے دل میں خیال کسی اور چیز کا ہوتا ہے. تو یہ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. آپ اسے کہتے ہیں فکر آخرت, اسے کہتے ہیں مراقبہ آخرت, اسے کہتے ہیں فکر آخرت, اسے کہتے ہیں مراقبہ آخرت, اسے کہتے ہیں اس حقیقی زندگی کا ہر وقت خیال. ٹھیک ہے نا, یہ آدمی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں, یہ آدمی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں. جو چیزیں اسے ناپسند ہوتی تھی اور وہ پسندیدہ ہو گئی, اور جو پسندیدہ ہوتی تھی اور وہ ناپسند ہونے لگ گئی, یہ چیز آدمی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے. کہ نا پسندیدہ پسندیدہ ہو جاتی ہے اور پسندیدہ نہ پسندیدہ ہو جاتی ہے, یہ آدمی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے فکر آخرت. اور بھائی سچ کہہ رہا ہوں, اس کے بالمقابل کیا ہے فکر دنیا, اس کے مقابلے میں کیا ہے فکر دنیا, اس کے مقابلے میں کیا ہے دنیا کا ہر وقت خیال رہنا, ہر وقت دنیا کا خیال رکھنا. ہاں اس سے کیا ہوتا ہے پھر نماز بڑی بھاری ہو جاتی ہے, پھر نماز بڑی مشکل ہوتی ہے, پھر نمازوں میں خشوع نہیں ملتا, نماز کے اندر بھی پھر دکان کا حساب کرنا ہوتا ہے, پھر یہی خیال ہوتا ہے کہ اتنی فیس آئی ہے اس مہینے کے اندر کتنی فیسز نہیں آئی, ہاں کتنے بچے کم ہو گئے کتنے بچے بڑھ گئے, ہاں پھر یہی ٹینشن لگی رہتی ہے. اور اگر فکر آخرت ہوتی ہے پھر نمازوں میں خوشی رہتا, پھر اللہ کی طرف دھیان رہتا, پھر دھیان رہتا. تو ظاہر آدمی اپنی نماز کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس نسخے کو استعمال کرے جو نسخہ اللہ رب العزت نے خود تجویز فرمایا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. آخری بات عرض کروں, یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں اور اس کا دھیان بھی رہتا ہے اور خیال بھی رہتا ہے کہ پہلے 10 سال اور اگلے 20 سال, اگلے 10 سالوں کا پہلے 10 سالوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, پہلے 20 سالوں کا اگلے 20 سالوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے, پہلے 30 سالوں کا اگلے 30 سالوں سے پیدا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ ہمیں سب پتہ ہے, تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا اگر 10 سال تک نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا, 20 سال تک نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا, اس کی آنکھوں سے, اس کے کانوں سے, اس کے دل و دماغ سے, اس کی زندگی سے کام لیتے نہیں لیتے, کیوں لیتے, کہ اگلے 20 سال ان 20 سالوں پر موقوف ہے نا بھائی, اگلے 30 سال اس کی 30 سالہ اس زندگی پر موقوف ہے نا, یہ تو سب جانتے ہیں نا, اور سب جانتے ہیں اور خیال بھی رہتا ہے, اما کو بھی رہتا ہے ابا کو بھی رہتا ہے, اگر اس کے 20 سال پہلے والے خطرناک گزرے تو بتائیے ماں باپ کتنے پریشان ہو جاتے کہ اب یہ کیا کرے گا اگلے 20 سالوں کے اندر، اگلی زندگی کیسے گزرے گی اس کی، اس لیے کہ اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو کوئی پڑھنے ہی نہیں گیا، اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا، اس کا تو حافظہ ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آج دھیان نہیں ہے تو اس بات کا دھیان نہیں ہے کہ جو اگلی حقیقی زندگی ہے اس زندگی کا ہمارا اس زندگی سے کوئی تعلق ہے، یہ خیال نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے. اگر یہ یقین ہوتا تو اپنے بچوں پر جیسے ہم پہلے 20 سال پہ محنت کرتی ہے نا اور توجہ دیتے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں اور خون پسینہ لگاتے ہیں، پیسہ اور دولت لگاتے ہیں اور وقت لگاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں اس کے اس 20-30 سالہ زندگی کے لیے، کتنے فکر مند ہوتے ہیں. قسم خدا کی اگر ہمیں صحیح یقین ہوتا کہ کھربوں سال کی زندگی کا اس زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے تو ہم پوری زندگی یوں لگاتے ہیں کہ اس کے کھربوں سال کی زندگی سے بڑھ جائے. اگلے 25 سال کو پہلے 25 سال سے گہرا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں، اگلے 30 سال کا پہلے 30 سالوں سے بڑا گہرا تعلق ہے یہ سب جانتے ہیں. بتائیے پھر اپنے بچے کے وہ 30 سال کیسے فکر مند رہتے ہیں؟ اگر خدا نا خاصہ بچے کا رزلٹ سی رہا ہے تو بچہ ڈپریشن میں گیا یا اما ابا بھی ڈپریشن میں چلے گئے؟ کیوں؟ یقین ہے نا کہ اگلی 30 سال زندگی اس 30 سال زندگی پر گہرا جوڑ ہے. اگر یہاں نالائکی ہو گئی تو اگلی 30 سال زندگی نالائکی والی گزرے گی، گہرا تعلق. تو بتائیے کتنی توجہ دیتے ہیں اپنی اولاد پر، پیسہ لگاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اتنے پریشانیاں اختیار کرتے ہیں، بلکہ ایک وقت آتا ہے اس کی ساری متاع زندگی کی اولاد بن جاتی ہے. یار کوئی گزارا کر لیں گے لیکن بچوں کو پڑھانا ہے، یار بچوں کو اچھا کھلانا ہے، اچھا پلانا ہے، اچھا رکھنا ہے، میاں اس کو پڑھانا ہے. کیوں؟ اس کا مستقبل کا مسئلہ ہے نا بھائی، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے. تو اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، زندگی وہ ہے اور اس زندگی کا اس زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو بتائیے تو پھر تم اس زندگی کو کتنے احتیاط سے گزارو گے؟ بتائیے کیسے گزارو گے؟ آج مسئلہ یہی ہے، آج خرابی کی جڑ یہی ہے. ورنہ کسی کو بتانے کی، آج کسی ماں باپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بیٹے اپنے بچے کو پڑھا لو کہ تمہارے اگلے 20 سال بچے کے صحیح ہو جائیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. بلکہ اب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا داخلہ پہلا ہو جاتا ہے، 2.5 سال کا ہوتا ہے اما ابا سب بچے کو اسکول کے دروازے پہ پہنچا دیتے ہیں، اس لیے کہ پتا ہے کہ اگر یہ وقت ضائع ہو گیا تو اگلے 20 سال، اگلے 30 سال، اگلے 40 سال اس بچے کیا بنے گا، فکر مند ہوتے ہیں. تو اگر یہ یقین آ جائے جس پر قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہوں نے، تمہارے بچوں نے گھر جانا ہے، زندگی وہ ہے، تو بتائیے پھر ہماری سوچ اپنے بچوں کے بارے میں کیسے ہو؟ تو اس کا دھیان رکھنا، اس کا ہر وقت خیال رکھنا، اس کا مراقبہ رکھنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی فرما برداری آسانی ہو جاتی ہے، صبر کرنا، اپنے خواہشات کو روکنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو غلط کاریوں سے بچانا، سب آسان ہو جاتا ہے اگر یہ چیز پیدا ہو جائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. کوئی سوال؟ جی بالکل اگر پریکٹس نہیں کر رہے اور دوسروں کو نصیحت کر رہے تو یہ نصیحت کرنے کی نیکی تو کرتے رہنا چاہیے, لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے, نبی کی حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ پریکٹس کی بھی فکر کرو. ٹھیک ہے نا. ایک اور قرآن میں ایک آیت ہے, وہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے, جو تم کرتے نہیں وہ تم کیوں کہتے ہو. تو اب یہ جو آیت ہے نا, مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت دعوت کے متعلق نہیں ہے, نصیحت کے متعلق نہیں ہے, دعوی کے متعلق ہے. دعوی کرنا کہ میں ایسا ہوں اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نمازی ہوں لیکن نمازی نہیں ہے, میں سچا ہوں لیکن سچا نہیں ہے, میں عہد پورا کرنے والا ہوں لیکن عہد پورا کرنے والا نہیں ہے. تو ایسی چیز کا دعویٰ نہ کرو جو تم کر نہیں رہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لکھ دیا ڈاکٹر MBBS. میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا, لوگوں کو بتا دیا میں پی ایچ ڈی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کا دعویٰ نہ کرو جو تم ہو نہیں, یہ تو غلط ہے. البتہ دعوت دینا یا ایک آدمی خود پریکٹس نہیں کر رہا اور دوسروں کو اس پریکٹس کی ترغیب دے رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, وہ کرنا چاہیے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر تھوڑی سی ہمت کر لے کہ اس خیال سے نصیحت کرے اور دعوت دے کہ اللہ کرے میں بھی پریکٹس کرنے لگ جاؤں, تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی اور اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک آدمی خود بھی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دے رہا ہے, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا بھائی. ظاہری بات ہے جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کو بھی اس کی نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا آدمی وہ جو صرف خود نماز پڑھ رہا ہے, دوسروں کو نہیں بلا رہا. نہیں نہیں اپنی نماز میں ریاکاری نہیں آئے گی. ریاکاری دیکھو, ریاکاری اس کا نام نہیں ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں گے نمازی کہیں گے, یہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری نام ہوتا ہے کہ میں اپنے اس ارادے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری تب بنے گی جب میرا ارادہ بھی ہو ریاکاری کا. اس لیے جس آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے, تو یہ تو خود علامت ہے کہ اس کے اندر ارادہ ریاکاری کا ہے ہی نہیں, تبھی تو پریشان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل نہیں, آپ کی جو مقصود ہے وہ ہم میں نمازی ہوں اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ نمازی بن جائے. میں اپنا عمل اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے, یہ میری نیت ہے. تو عمل کی نیت سے عمل کی ترغیب دینا کوئی عرض نہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے زکات جو ہے نا, زکات چونکہ فرض ہے اور یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے, فرض ادا کر رہے ہیں, تو زکات ذرا دیکھا کے دینی چاہیے اور صدقہ چپکے سے دینا چاہیے. زکات دکھا کے تاکہ دوسروں کو بھی اس فرض پہ آنا آسان ہو جائے. زکات چپکے سے, ٹھیک ہے نا. کیوں, وہ ایک نفلی چیز ہے, ایک زائد چیز ہے, وہ چپکے سے دے دیں. جی ہر چیز کی مدد, نیکیوں پہ مستقل رہنے کی, مصیبت اور پریشانی کے وقت جذب فضا نہ کرنے کی, گناہوں سے بچنے کی. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا نا کہ صبر کی ساری قسمیں آ گئی. میں نے کچھ صبر کا ایک مفہوم بتایا آسان سا, وہ مفہوم کیا بتایا کہ مشکلات کو سہ لینا, اس کی خوبی آدمی کے اندر پیدا ہو جائے. مشکلات کو سہ لینا, مشکلات کو برداشت کر لینا, یہ ملکہ آدمی کے اندر پیدا ہو جائے. اب اس کا تعلق سب چیزوں سے, ظاہری بات ہے یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ روز آدمی تہجد پڑھے, روز آدمی فجر کی نماز میں جماعت تکبیر اولا سے پڑھے, روز آدمی ہر حال میں سچ بولے, روز آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے, یہ سب چیزوں میں آ گیا. مشکل ہے لیکن اسی کا نام صبر ہے. بیٹے اگر پتہ ہے کہ اس کی میرا جو جانے والا ہے وہ چلا گیا اور اس نے پیچھے وراثت چھوڑی ہے اور ساری کی ساری حرام ہے, اس میں حلال کی کوئی گنجائش نہیں, تو اس کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. جی 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 بالکل ہے, حدیث میں آتا ہے نا, ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی تین نیکیاں باقی رہتی ہیں, کیا؟ ایک اس نے کوئی صدقہ جاری کیا ہو, دوسرا اس نے اولاد نیک چھوڑی ہو جو نیکیاں کر رہی ہے, دعائیں کر رہی ہے, اور تیسرا فرمایا کہ اس نے کوئی علم چھوڑا ہو اور اس علم کی برکت سے لوگ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, تو وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.